بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. یہ خوش خلقی کے بیانات کا ایک سلسلہ ہے، اسی سلسلے میں یہ بھی بیان ہے. اور دیکھیں، قبل اس کے کہ یہ بیان اس موضوع پہ میں کتاب سے پڑھوں، یہ بات سمجھیے کہ یہ بیان جو ہے وہ تو علاج ہے، اور اس علاج کو نافع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ خود رائی نہ کرے، سنے اور عمل کرے. خود رائی، اپنی رائے نہ لگائے. اپنی رائے لگانے سے پھر علاج نہیں ہو سکتا.
دیکھو، جب تک فلاح نہیں کرو گے، اپنی عقل کو بالائے طاق رکھ کر کسی بزرگ سے تعلق نہیں کرو گے، اور اپنے خیالات کو چھوڑے بھاڑ میں جب تک نہیں جھونکو گے، واللہ تم کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ تم اصلا خود رائی اور کبر میں مبتلا ہو. تم اپنی رائے لگا رہے ہو، قبول کیوں نہیں کرتے؟ شیخ تمہارا بتا رہا ہے، بس قبول کرو. اس اتنی بحث و مباحثے کے بعد تو اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. ہمارے پاس وقت ہے تھوڑا سا، وہ عمل کا ہے. اب رمضان مبارک گزر گیا نا، اب کیا کریں گے؟ سال بھر اللہ میاں کو راضی کریں گے، یا اللہ میں نے یہ وعدے کیا کہ آئندہ آپ سے کبھی گناہ نہیں کرنا. اس کے لیے کسی اللہ والے سے اصلاح. دیکھیں، میں نے آپ کو اس روز بتایا، اصلاح تو بغیر کسی اللہ والے سے نہیں ہوتی. اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو فنا کرو. اپنی رائے کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی اصلاح. مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی کیا پلا ہے اس راستہ، تو بڑھ جائے گا مرض. میں عورتوں کو بھی یہی کہتا ہوں اور مردوں کو بھی، خود رائے کو فنا کرو. اچھا، یہ اتنا ہوگا. ہر شخص دو بھائیوں کو دیکھیے، ایک بڑا ایک چھوٹا. چھوٹا بھائی ایسا کرتا ہے جیسے وہ بڑا ہے. کیا چیز ہے یہ؟ کیا چیز ہے یہ؟ والدین کی خود رائے ہے جس میں خوشی ہوگی چلی جا رہی ہے. بھیا، اپنے آپ کو فنا کرو. آپ کو قصہ سنایا، میرے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب حج پہ آئے ہوئے تھے. میرا بھائی 1.5 سال چھوٹا ہے، چھوٹا سمجھتے ہی نہیں. میں چھوٹا کیا ہوا، وہ تو وہ آیا، وہ حضرت ملا حضرت آیا، امریکہ سے آیا حج کرنے کے لیے. حضرت کے ساتھ حج ہوا اس کا. جب وہ اندر گیا تو حضرت نے مجھے بلوایا، میں آیا. حضرت نے کہا، دیکھو ہے تو وہ تمہارا چھوٹا بھائی، لیکن اس کو اپنا بڑا بھائی سمجھنا، ایسا 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 طرز رکھنا. فنائیت. اسے میں جب یہ کہتا ہوں، یہ والا قصہ بتاتا ہوں، تو کہتا ہوں بچوں کو کہ میاں، جب بڑے کو یہ حکم ہے چھوٹا سمجھو تو چھوٹے ہو گیا حکم ہوگا. سوچو چھوٹے کو. یہاں باپ سے بھی عقل مند اپنے کو سمجھ رہے ہیں، چچا سے بھی عقل مند سمجھ، ہر ایک سے عقل مند سمجھنے کا مغز دماغ بھرا ہوا. دماغ میں خناس خود رائی. میری یہ سوچ، ارے تمہاری سوچ غلط نہیں ہو سکتی کیا؟ بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے لوگوں کی سوچ میں غلطیاں ہوئی، تو تمہاری سوچ میں غلطی نہیں ہو سکتی. اس سوچ کے دروازے کو کیوں نہ بند کرو، ختم کرو. بڑوں کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کرو، تب تمہیں فائدہ پہنچے گا. اس کے بغیر نہیں پہنچے گا. اپنی رائے لگاؤ گے کبھی نہیں پہنچے گا. اسی لیے بعض لوگوں کے غصے کا علاج نہیں ہو پاتا. اب ایک صاحب ہیں، وہ ہیں تو بہت معزز صاحب، اب مجھے لکھ رہے ہیں کتنے سال کے بعد کہ کاش میں آپ کی جو شروع میں آپ نے بتا دیا تھا اسی کا عمل کر لیتا. اس کو معمولی سمجھا انہوں نے. معمولی سمجھنے سے تو کام نہیں بنتا، اپنی رائے ختم کرنے سے کام بنتا ہے. ختم کر کے بس اللہ کا شکر ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ہمارے حضرات کا یہی حال تھا. اس حضرت نے جو فرما دیا، اس کے بعد تو اپنی سوچ رہتی نہیں، سوچ شروع سے ہی نہیں ہوتی تھی. بھائی، ان کا تو میں غلام ہوں، میں ان سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں. حکیم الامت والد صاحب آئے کسی معاملے میں، وہ جو خلافت تحریک وغیرہ کا مسئلہ اس طرح کا علماء کا تھا، تھے آئے تھے، کچھ بات کریں گے، بات کرنا چاہتے ہیں. حضرت نے کہا، آپ مجھے سکھانے آئے ہیں یا سیکھنے آئے ہیں؟ کیا کرنے آئے ہیں آپ، سکھانے آئے ہیں یا سیکھنے آئے ہیں؟ سیکھنے والے کی تو رائے نہیں ہونی چاہیے. میری تو ساری عمر سکھانے میں گزری، لیکن شیخ کے سامنے اسے سیکھتا رہا. شیخ کے سامنے صرف سیکھتا. تو یہ کہہ رہا ہوں بھائی، آپ مرد ہوں یا عورت، خدا کے لیے خود رائے کو نکالو، کسی اللہ والے سے تعلق کرو. ایسا تعلق کہ اس کی بات کو قبول کرتے چلے جاؤ. قبول کرتے، وہ تمہیں غلط کیوں بتائے گا؟ وہ پاگل نہیں ہے. وہ شریعت کے خلاف کیوں بتائے گا تمہیں، جو تم اپنی شریعت لے کے چلے آتے ہو؟ اچھا، بہرحال اب اپنے سبق پہ آتے ہیں. پچھلے 2-3 مجالس سے کتاب نور ہدایت سے خوش خلقی کا مضمون پڑھ رہے ہیں، اور لوگوں سے میں یہ بھی درخواست کر رہا ہوں، اللہ کے بندو، اس کتاب کو غور سے پڑھو تو صحیح. کیا طریقہ ہے کہ کتاب ہے جو بے حد مفید ہے, اس میں کتاب میرے مضامین کم ہیں, معمولی ہیں, تھوڑے تھوڑے ہیں کہیں کہیں, اصل سارا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ یا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ کے تو دیکھو, جس نے بھی پڑھا ہے اس کو بے حد فائدہ ہوا ہے. تو خوش خلقی کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ خوش خلقی کے لیے صبر تو درکار ہے, آپ نے سن لیا قرآن کی آیت ادفع باللتی ہی احسن والی, کہ اس کے ساتھ صبر درکار ہے, یہ دولت انہی کو ملتی ہے, وہ خوش نصیب وہ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں, صبر ہی غائب ہے. یہاں پر ناگوار بات ہوئی اور جناب کیا ہوا, شعلہ بجا, کیا اس کہتے آگ بگونا, صبر ہی نہیں ہے. جب صبر کا مطلب رک جاؤ, رک جاؤ, آواز نہ نکالو, چپ ہو جاؤ. خوش خلقی کے لیے صبر کے ساتھ توازو بھی, لیکن صرف صبر درکار نہیں ہے بلکہ توازو بھی درکار ہے, کہ اپنے کو کیا سمجھو کم, وہی تو عرض کر رہا ہوں. یہ کیوں سمجھتے ہو کہ میری رائے ہوگی, ارے اپنی طرف کوئی اچھائی منسوب نہ کیجیے نہ کو. صاحب واللہ میں کہتا ہوں, میں صرف درد دل کی وجہ سے یہ عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں کو, اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی آپ لوگوں میں خرابیاں ہیں, نہیں, تمہارا کام نہیں بنے گا. کوئی اچھائی تمہیں منسوب کرنے کا حق ہی نہیں اپنی طرف, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف اچھا ہے تو اپنی طرف کیا منسوب کرتے ہو, میری نیت تو بڑی صاف ہے, میں تو بڑا اچھا ہوں جی. ارے تم کو اپنی گندگی کا علم بھی ہے, اپنی طرف صرف برائیوں کو منسوب کرو, اس کی علامت یہ ہے کہ تم شیخ سے پھر پوچھو. میرے اندر یہ سڑا ہوا مرض ہے حب جا کا, خراب نیت کا, خود رائی کا, میں کیا علاج کروں اس کا اگر واقعی برا سمجھتے ہو. لیکن ہم سب کبر اور تکبر میں مبتلا ہیں, اس وجہ سے اپنا علاج نہیں کرا پاتے, کہ تکبر اور خود رائی سے بھرے ہوئے لوگ ہیں اور اپنی اصلاح نہیں کراتے. میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں, آپ میں سے کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں, یعنی سمجھے گا آپ کو کہہ رہا ہوں, وہ تو اپنا جائے گا. لیکن سوچے اس قدر خود رائی, اس قدر تکبر, اپنے بڑوں سے تکبر, اپنے بڑوں کے سامنے خود رائی, اپنے بڑوں کے سامنے اپنی سوچ کا ظاہر کرنا, اپنے بڑوں کے سامنے اپنی سوچ کا ظاہر کرنا محض تکبر کی ایک شدید شکل ہے. یاد رکھو اچھی طرح سے, بڑوں کے سامنے بھی نہ جھکے تو چھوٹوں کے سامنے جھکو گے تم, کیسی بات ہے. دماغ میں یہ خناس ہے کہ میں صحیح جانتا ہوں اور دوسرے غلط جانتے ہیں. آج بھائی جائزہ لے کے دیکھو, میں اسے گزر کے بتا رہا ہوں, میں اسے گزر کے بتا رہا ہوں, یہ مرض ہے اور مرض کا احساس نہیں. حکیم الامت نے فرمایا ہے کہ تکبر ایسا مرض ہے کہ جس کو ہوتا ہے اس کو احساس نہیں, اسی میں ہم پڑھیں گے, ورنہ کبھی بھی اپنی رائے نہ ہوتی. بس یہ اتنا کہتے حضرت یہاں پہ اس موقع پہ میں کیا کروں, اس موقع پہ کیا کروں, حضرت یہ اس موقع پہ میں یوں غلط کر دیتا ہوں, یہ کیا کروں, میرے اندر یہ مرض ہے. آپ دیکھیں مقدمہ اٹھا کر جو اللہ والے ہیں صرف اپنی برائیاں بیان کرتے رہتے ہیں. اچھائیوں سے کیا مطلب ہے, اچھائیوں سے انسانوں کیا مطلب ہے, برائیاں ہی برائیاں ہیں ہماری. آپ کس چیز کو کہیں گے اچھا, حضور نماز کو کہیں گے اچھا, نماز کیسی, واللہ ہماری نماز بالکل ایسی ہے کہ اس میں مواخذہ نہ ہو تو غنیمت ہے. اور ہم کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نمونہ تھی, نمونہ تھے, لیکن نماز کے بعد کیا فرماتے تھے, استغفر اللہ استغفر اللہ, شرمندہ ہوتے تھے. ان کی استغفر اللہ کہنے میں بناوٹ نہیں تھی, ہمارے جیسی استغفر اللہ نہیں تھی. وہ استغفر اللہ جب کہتے یہ مراد ہوتی تھی استغفر اللہ, نعوذ باللہ, وہ غلط بات بناوٹ تسنت تھا ہی نہیں.
عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
تكلف کرنے والوں میں سے نہیں, تو وہ تو اتنے بڑے پیغمبر سردار الانبیاء اور ان کی ماڈل نماز, اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اور ہم اپنے ذریعے سی چیز کے اوپر پھول رہے ہیں, تو اس کیسے علاج ہوگا, کیسے علاج ہوگا. علاج کا وقت گزرتا چلا جائے گا, سالہ سال گزرتے چلے جائیں گے, وہ جو کہ تو رہیں گے کیونکہ وہ اپنے کو ہی بڑا سمجھتے ہیں. تکبر کا مرض ایسا ہی ہوتا ہے, یہ عورتوں میں بھی گھس گیا ہے, اور عورتوں کے تکبر سے پورے گھر میں فتنہ پیدا ہوتا ہے, ہر چیز خراب ہوتی ہے, گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے, میں بھی میں جھگڑا ہوتا ہے. تو جناب کیا ہے اس میں, کہ صبر ایک چیز درکار ہے, تم صبر سے بھی ناکارا, اور توازو دوسری چیز ناکارا ہے, اس سے بھی ناکارا, کیونکہ تمہارے اندر تکبر بھرا ہوا ہے. تو کیسے ہوگا جناب, تو خوش خلقی نظر آتی ہے آپ کو کہیں, دن رات واقعات. میں تو بھائی زیادہ بڑی بات کرتا نہیں ہوں, ایک ہمارا گھر ایک ہمارا دفتر.
اور تیسرے جب کہیں باہر کسی کام سے جا رہا ہو,
ایک دوران دیکھ لو اپنے آپ کو, بد خلقی بد خلقی بد خلقی, ہر وقت بد خلقی, کھانا آ رہا ہے اتنا اچھا پکا ہوا, اس میں بھی بد خلقی. یہ نہیں ہے, یہ آپ کو بتائیے ایسے سے واقعہ کھانے میں ایک چیز کا منہ اٹھا کے پلیٹ ہی پھینک دی. کون داڑھی والے حضرات کا بتا رہا, میں تو میں بے دین لوگوں کا تو مجھے پتا ہی نہیں ہے. بے دین لوگوں سے ہمیں غلط بھی, اور بے دین لوگ دیکھیں ان کا کچھ, ایک بار ایک لہر آئے گی رحمت کی, ان کو ہدایت ہو جائے گی, وہ ہم سب سے بہتر ہوں گے. اس وقت بے دینی میں ہے نا, جو بے دین بے دین آدمی کو حقیر نہیں سمجھ سکتے آپ, ایک لمحے میں کہاں سے کہاں ہو جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ کے سامنے, تلوار اٹھا کے ایک معصوم نبی کو قتل کرنے جا رہا, اور ایک جھٹکے میں کیا ہوا, کیا ہوا, میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے, میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو. دیکھیے سر, تو یہ جو بے دین اور بدین لوگ, حتیٰ کہ شرابی کبابی زناکار, اس سے کوئی بید نہیں کہ کب وہ ایک انتہائی بہترین مسلمان بن جائے. ہم تکبر میں جو ڈوبے ہوئے ہیں ہمارا نہیں کام رہے. یہ جو بے دین لوگ ہوتے ہیں, میں آپ کو سچ کہتا ہوں, یہ متکبر نہیں ہوتے. کس داڑھی والے کہتے ہیں ہاں بھائی اللہ والا ہے, یہ مولانا ہے, ارے صاحب ادب ہی کرتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے, خود چائے شراب پیتے ہوں, وہ جہنم, وہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں گے. کیونکہ جو اصل چیز ہے جنت سے روکنے والی, وہ کبر ہے, وہ ہم لیے بیٹھے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, ہم اپنے دوستوں کو کہہ رہا ہوں, دینداروں کو کہہ رہا ہوں, خدا کے لیے اپنا علاج کراؤ, اپنا علاج کراؤ, اپنی رائے کو ختم کرو, تاکہ تمہارے دماغ میں کوئی یہ رائے کا بلبلا نہ اٹھے. رائے کا بلبلا ہی نہ اٹھے, یہ بلبلا اٹھتا پھر اپنی تکلیف شروع کر دیتے. اس کی بجائے یوں پوچھو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. بڑوں سے تو یہی طریقہ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء, حق تعالیٰ کے محبوب, لیکن پھر بھی ہر ایک سے توازو سے پیش آتے تھے, چاہے بیوی ہو اور بیوی شوہر کے سامنے, دونوں کو توازو سے پیش آنا ہے. میں یہ زیادہ بیوی میاں کر لیتا کہ یہ سب سے زیادہ پیش آنے والی چیز ہے ہمارے لیے, ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے. میاں بیوی اسی سے اولاد متاثر ہو رہی ہے, ہوتی ہے, دونوں کو توازو اختیار کرنی ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ شوہر بیوی کو دیکھے تو کیا سوچے, کیا اللہ میں اس قابل تھا, آپ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے. اور بیوی شوہر کو دیکھے تو کیا سوچے, یا اللہ میں اس قابل تھی, آپ نے ایسا شوہر مجھے عطا کر دیا. تو کام بنتا ہے, اکڑنے سے تو کام نہیں بنتا ہے, اور شوہر کی بات کا جواب دینے سے تو کام نہیں بنتا ہے, اور یا شوہر کو بیوی کو جھڑکنے سے تو کام نہیں بنتا. دونوں طرف سے تو ہے آگ برابر, دونوں طرف سے ہے آگ برابر لگی ہوئی. سردار الانبیاء, حق تعالیٰ کے محبوب, لیکن پھر بھی ہر ایک سے توازو سے پیش آتے تھے, جھکتے تھے. توازو کس کو کہتے ہیں, اپنے کو کم کر دینا. وہ اوپر بیٹھا ہے, نیچے بیٹھ گئے, اس کی بات کے سامنے ایک ایسی بات تھی جسے میں کم ہو جاؤں, یہ نہیں کہ میں بڑھ جاؤں. آج کل تو بڑوں کے سامنے تم الاپتے ہو, اپنے کو بڑھاتے ہو, وہ اپنی باتیں کر کر کے اپنے کو سچا ثابت کرتے ہو, صحیح ثابت کرتے ہو. ارے بڑوں کے سامنے کیا ہے, بڑوں کے سامنے تو بڑوں کو, بڑوں کی بات کو صحیح ثابت کرو. یہ توازو کا حکم ہے. اپنے کو الا یہ کہ جہاں اللہ کا حکم ہو, اللہ کا حکم ہو تو اور بات ہے, اللہ کا حکم یہ کہیں نہیں ہے کہ بڑوں کی بات کو الٹا کر دو اور اپنی بات کو اونچا کر دو, کہیں نہیں. توازو کا حکم. حدیث شریف میں ہے کہ ایک سفر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک بکری ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا اور اس کا کام تقسیم فرمایا. ایک نے ذبح کرنا اپنے ذمے لیا, ایک نے کھال اتارنا, کسی نے پکانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکانے کے لیے لکڑی اکٹھا کرنا میرے ذمے ہے. بیٹھے نہیں رہے, حالانکہ سردار الانبیاء تھے, سردار الانبیاء ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کام ہم خود کر لیں گے, آپ تشریف رکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ تم لوگ یہ بخوشی کر لو گے, لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں مجمع میں ممتاز رہوں اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو ناپسند فرماتے ہیں. اب مجمع ممتاز, آپ اپنی شوہر کی حیثیت کو دیکھیے, آپ گھر میں کیسے رہتے ہیں. آپ نے ایک ممتاز کی حیثیت اپنی بنا لی ہوئی ہے, حکم چلا رہے ہیں, تو غلط ہے. توازو کے خلاف اس طرح سے عورتوں کو چاہیے, عورتوں کو تو جب مردوں کو حکم ہے کہ عورتوں کو کہ اپنے کو گراؤ, اپنے کو کم سمجھو, تو عورتوں کو کتنا ہونا چاہیے. جب مردوں کو حکم ہے کہ اپنی عقل کو بلائے طاق رکھ کر اپنی اصلاح کراؤ, تو عورتوں کو کتنا چاہیے. ان کو بھی چاہیے کہ اپنی سوچ کو غلط سمجھے, اپنی رائے کو غلط سمجھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
مریضوں کی عیادت فرماتے تھے,
جنازے میں شرکت فرماتے تھے, اور دراز گوش پر سوار ہو جاتے تھے, اپنی بکری کا دودھ خود دوہ لیتے تھے. اور اپنے کپڑے میں خود پیوند لگا لیتے تھے اور اپنی پاپوش کو بوقت ضرورت سی لیا کرتے تھے، پاپوش یعنی جوتا، اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا کام کر لیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمتگار کے ساتھ کھانا کھا لیتے تھے، اس کے ساتھ آٹا گوندھ لیتے تھے اور اپنا سودا بازار سے خود لے آتے تھے. جو شخص آپ کی دعوت کرتا اس کی دعوت منظور فرماتے، آزاد کی، غلام کی، لانڈی کی، سب کی دعوت قبول فرما لیتے، ہدیے کو قبول فرماتے اگرچہ وہ ہدیہ بکری کا پایا ہی ہوتا، اور ہدیے کا بدل بھی دیتے. مدینے کی انتہائی آبادی پر بھی کوئی مریض ہوتا تو اس کی عیادت کو عیادت فرماتے اور معذرت کرنے والوں کا عذر قبول فرما لیتے. اپنے اصحاب سے مسافر میں ابتدا خود فرماتے اور کبھی اپنے اصحاب میں پاؤں پھیلائے ہوئے نہیں دیکھے گئے، جس سے اوروں کے لیے جگہ تنگ ہو جائے، اور جو آپ کے پاس آتا اس کی خاطر کرتے، اور بعض اوقات اپنا کپڑا اس کے بیٹھنے کے لیے بچھا دیتے اور گدا تکیہ خود چھوڑ کر اس کو دے دیتے، اور کسی شخص کی بات بیچ میں نہ کاٹتے، اور اپنے گھر میں آ کر گھر والوں کے کام کا انتظام فرماتے. کہتے ہمارے حضرت کا یہ انداز ہے، جو بھی بیوی کیوں نہ ہو، بچے کیوں نہ ہو، آپ کے پاس آیا اس کو اس طرح سے رخصت کیجیے، اس کا دل خوش ہوتا ہے. یہ آپ کے ذمہ ہے. اور اپنے کو بیوی بچوں کا خادم سمجھیے. جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو عورتیں بھی سمجھ لیں کہ جب میں مردوں کو کہہ رہا ہوں کہ تو آپ بیوی بچوں کا خادم سمجھیے، تو آپ کو کیا سمجھنا چاہیے؟ اہل اللہ اسی لیے تواضع اور خوش خلقی کا مظہر ہوتے، کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی ہماگیر سنت ہے، خوش خلقی اور تواضع. اس کے بغیر تعلق مع اللہ حاصل نہیں ہو سکتا. ارے اس کبر کا علاج کراؤ جو تم اپنے دلوں میں لے کے بیٹھے ہو. کبر اور خدرائی ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. کبر نہیں ہوگا، خدرائی بھی نہیں ہوگی، اپنی سوچ ختم ہو جائے گی، خوش ہو جائے گی ساری سوچ کہ میں تو ناقص ہوں، میری عقل ناقص ہے، بس غصہ ختم ہوا. مجھے سیکھنا ہے، صرف جو سکھاتے جائیں گے سیکھتے چلے جاؤں گا. اسی لیے اہل اللہ اپنے مریدین کو تواضع سکھائے. شیخ کے ذمہ ہے، نہیں سکھائے گا خائن ہے. میں آپ کو بتا دوں، صاحب صاحب دیکھ رہا ہے کہ مرید تکبر میں مبتلا ہے اور کوئی سکھاتا نہیں تواضع، خائن ہے. ویسا شیخ چپ کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کے ذمہ ہے، کیونکہ جو لوگ آئے ہیں ان کو بلانا تھوڑا ہی بہتر، سب خود آئے. ہمارے یہاں کسی کو بلایا نہیں جاتا، ہمارے یہاں کسی کو گھیرا نہیں جاتا. جو من جانب اللہ جو آتا ہے من جانب اللہ آتا ہے. یہ مسجد جو شروع ہوئی ہے من جانب اللہ شروع ہوئی ہے. اگر ہم خائن بن جائیں، یہ برائیاں نہ بتائیں، آپ کو ایسا چکر دیں کہ آپ پھول کے کپا ہو جائیں، ہم خیال کریں. یہ شیخ کا کام نہیں ہے. شیخ کا کام یہ ہے کہ مجلس سے اٹھو تو اپنی برائیاں تمہیں نظر آتی ہوئی ہوں، شرمندہ. ایک لڑکی نے بڑی اچھی بات کی. اچھی بات تو کیا، سمجھ نہیں آئی وہ بات، اچھی کہوں کہ اس کو بری کہوں. کہنے لگی کہ میں نور ہدایت ڈر کے مارے نہیں پڑتی، جیسے ہی پڑھتی ہوں مجھے ساری برائیاں اپنی نظر آنے لگ جاتی ہیں، میں پھر بند کر دیتی ہوں. شیخ کا تو یہی کام ہے. جب اللہ کا فضل کسی پہ ہوتا ہے، یہ حضرت حکیم اللہ نے لکھا ہوا ہے، اور یہ بہت بڑے بزرگ کا قول نقل کیا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کا کسی پہ فضل کا ارادہ ہوتا ہے تو اس کے عیوب کو اس پہ منکشف فرما دیتے ہیں. یہ کتاب عیوب کو منکشف کرنے والی ہے، نہیں ہے؟ صحیح بتائیے، آپ نے تو پڑھی ہوئی ہے، آپ سنی ہوئی ہے، ہے منکشف. تو پھر اللہ کا فضل ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ کسی پہ فضل ہوتا ہے تو اپنے عیوب، اس کے عیوب اس میں منکشف ہو جاتے ہیں. وہ شرمندہ، نادم، سر جھکائے ہوئے کسی کے سامنے اپنی رائے نہیں دے سکتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بناتے ہیں. پہلا قدم تو من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں. وعدہ ہے، کیسے غلط ہو سکتا ہے یہ وعدہ؟ اللہ تعالیٰ بلند کریں گے اس کو، اس کا سر جھک جاتا ہے، وہ سب کے نیچے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں. اسی لیے اہل اللہ اپنے مریدین کو تواضع سکھاتے ہیں. عارف باللہ حضرت عارف رحمۃ اللہ علیہ کی سوان حیات میں یہ مضمون موجود ہے. لکھا ہے کہ حضرت عارف رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں خادمیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. عارف باللہ حضرت عارف رحمۃ اللہ علیہ کی سوان حیات میں یہ مضمون موجود ہے کہ حضرت عارف رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں خادمیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور مخدومیت کا نیم و نشان بھی نہ تھا. آپ فرماتے تھے کہ ایک عظیم منصب ایسا ہے جس سے آپ کو کوئی معذول نہیں کر سکتا، یعنی اسے آپ کو ہٹا نہیں سکتا، کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. وزیر اعظم کو تو ہٹا سکتا ہے، اس منصب سے نہیں ہٹا سکتا، کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. اور یہ منصب خادم ہونا ہے، خدمت ہے، نوکر بن جاؤ، نوکر بن جاؤ. حضرت نے یہی بات میں نشانے پر رکھتے کہ بیوی بچوں کے خادم نوکر بن جاؤ، تو تم کو آدمیت نصیب ہوگی. تم سمجھتے ہم بڑے جنتی ہیں؟ جنتی ایسے نہیں بن سکتا. جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا, خدا کی قسم نہیں جائے گا, نہیں جائے گا. ہم سب دیکھ لیں گے مرتے ہیں. تو اس کا علاج ضروری نہیں ہوا کیا؟ اسی طرح حضرت فرمانے تم نوکر بن جاؤ, خادم بن جاؤ, خدمت کرو, یعنی نوکروں والی خدمت کرو, خادم بن جاؤ, ہر کام میں دوسروں کی خدمت کی نیت کیا کرو, اور ساری خرابیاں مخدوم بننے سے پیدا ہو. اپنا طرز عمل گھر میں ایسا کیوں رکھتے ہو جیسے مخدوم کا ہو؟ یہ لاؤ وہ لاؤ. دیکھیے میں نے کتنی بار عرض کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے یہ نہیں فرماتے کھانا لاؤ, فرماتے کیا کھانے کو کچھ ہے؟ دوستانہ انداز. بیوی کا شرعی مقام ایک بہترین دوست کا ہے. بھائی جہاں غلطی ہے وہیں تو, جہاں زخم ہے وہیں تو مرہم رکھا جائے گا. زخم تو یہاں ہے تو مرہم یہی رکھا جائے گا. واقعی حضرت نے صحیح فرمایا, خوش خلقی کے لیے اس مخدومیت کی طلب کو دل سے نکالنا ضروری ہے. لیکن ہم شوہروں میں تو یہی مرض ہے کہ مخدوم بننا چاہتے ہیں. کم و بیش ہر شوہر یہی چاہتا ہے کہ بیوی میری خدمت کرے. مشاہدہ یہ ہے کہ اکثر عورتوں میں یہ مرض نہیں پایا جاتا. عورتیں یہ نہیں چاہتی کہ شوہر میری خدمت کرے, چاہتی ہیں, بلکہ اگر شوہر کبھی بورچہانے میں پہنچ جائے تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. نہیں نہیں آپ چھوڑ دیجیے, برتن آپ دھوئیں گے, لا حول ولا قوۃ, ہم دھو لیں گے. دیکھیں نا جو شریف عورتیں ہیں, اچھی عورتیں ہیں, ان کا یہ انداز ہوتا ہے, ان کا یہ انداز ہوتا ہے کہ مردوں سے خدمت نہیں لینا چاہتی. ان کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے. اکثر عورتوں میں یہ مرض نہیں پایا جاتا. وہ بیچاریاں تو ماں باپ کی خدمت کرتی آئیں, اب شوہر کی خدمت کرتے ہیں. جناب ان کے تو یہ وسوسہ بھی نہیں آتا کہ ہم مخدوم ہیں. یہ آئے گا وسوسہ ان کے کہ ہم مخدوم کا مطلب ہے جس کی خدمت کی جائے. ان کے دماغ میں ہر وقت یہی مستحضر ہے کہ ہم خادم. پوچھ لیجیے, شریف عورتوں کی بات کر رہا ہوں, باقی عورتیں تو ہر طرح کی ہیں. میں تو ان دیندار گھرانوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگ یہ بیان سنیں گے. یہ ان عورتوں کی صفت ہے جو نیک اور شریف ہے, جس لکھا ہوا ہے. ان کو یہ مستحضر رہتا ہے کہ ہم خادم ہیں, ہم نوکر ہیں, ہم شوہر کی خدمت ہمارے ذمے ہے, ہمیں کرنی. یہ ان عورتوں کی صفت ہے جو نیک اور شریف ہیں. اب تو خیر سوچنے کا یہ انداز بھی رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے عورتوں سے, لیکن ابھی بھی اکثر و بیشتر یہی ہے کہ عورتیں یہی سمجھتی ہیں کہ ہم خادم ہیں, شوہر کی خدمت ہمارے ذمے ہے. بچپن سے وہ ایسے ہی خدمت کرتی چلی آئی ہیں, ماحول ہی ایسا ہے. اس لیے عورتیں اگر کوشش کریں تو وہ بہت جلد اللہ والی بن جاتی. اس لیے عورتیں, اسی لیے چونکہ عورتوں میں یہ چیز نہیں ہوتی, ان کا جذبہ یہ ہوتا کہ میں تو خدمت کروں. ہمارے گھر والوں کے ہاتھ وہ ہو گئے, ایسے حرکت نہیں کرتے تھے. لیکن اس وقت بھی میں نے دیکھا, میں نے کوئی تکلیف کرتے کیا, فوراً ہاتھ لگانا شروع کیا دبانے کے لیے. دیکھیے نا, یہ ایک جذبہ ہے نا اندر سے خدمت کا. ان کو زبردستی نہ کرو, ان کو نوکر نہ سمجھو. اپنے کوئی نوکر اور خادم سے, وہ خود ہی تمہاری خدمت کریں گے, خود ہی تمہاری خدمت کریں گے, اور کر رہی ہیں. تمہارے اشارے کے اوپر کھانا بنتا ہے کہ نہیں؟ تمہارے اشاروں کے اوپر گھر جیسا تم چاہتے ہو ویسا رہتا ہے کہ نہیں؟ تمہارے اشارے کے اوپر بچے تیار ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تمہارے اشارے کے اوپر کیا کیا کام نہیں ہو رہے, وہ کر رہی ہے. لیکن اس کو نوکر ٹریٹ مت کرو, ورنہ تم اللہ تعالیٰ کے ہم پکڑے جاؤ. وہ تو خود ہی کر رہی ہے. عجیب, دیکھیے عجیب بات ہے, یہ مجبور نہیں نکل آیا. اسی لیے عورتیں اگر کوشش کریں تو بہت جلد اللہ والی ہو جاتی ہیں. کیوں؟ تکبر نہیں ہے. تکبر نہیں ہے, اپنے کو مخدوم سمجھنے کا جذبہ نہیں ہے, بہت جلد اللہ والی ہو جاتی ہیں. ان کو تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا بہت ہی آسان ہے, کہ خوش خلقی کا اعلیٰ معیار یعنی خادم بننا ان کو پہلے سے حاصل ہے. بچپن سے خدمت کرتی آئی ہیں. دیکھیں ہماری پوتی ابھی سے خدمت کرتی رہتی ہے, یہ ٹھیک کر رہی ہے, وہ ٹھیک کر رہی ہے, کبھی جھاڑو دے رہی ہے, کبھی موپنگ کر رہی ہے, کیونکہ اس کو بچپن سے یہ چیز مل رہی ہے. تو یہ چیز جو کہ بہت ہی جڑ والی چیز ہے جنت میں جانے کے لیے, وہ عورتوں کو پہلے سے حاصل ہے, اور ہم کو اس کا عکس حاصل ہے. ہم تکبر میں مبتلا ہیں, ہر وقت اکڑ, اس سے تو جنت نہیں ملے گی. اگر اکڑ نہیں ہے اور تکبر نہیں ہے تو اتنی رائے کہاں سے تمہارے اندر آ گئی ہے؟ بڑوں کے سامنے کہاں سے رائے آ گئی؟ شیخ کے سامنے کہاں سے رائے آ گئی؟ اس کا مطلب تکبر ہے, تبھی تو ہو رہا ہے. کئی تو علامات ہیں, لیکن جس کو تکبر ہوتا ہے وہ لاکھ علامات بتاؤ ماننے کو تیار نہیں ہوتا. نتیجہ یہ علاج رہ جاتا ہے, مرتے دم تک رہ جائے گا. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا وہ غلط ہوگا نہیں, کہ جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ہی اہمیت نہیں دیتے، قول کو اہمیت نہیں دیتے، نفل عبادات میں لگے ہوئے ہیں اور نیند پوری نہیں کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تفریط فی النوم، اس کو اہمیت نہیں دیتے. اللہ کے بندے ڈرتے نہیں ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو اہمیت نہیں دیتے. تکبر کے سوا اور ہے کیا؟ یہ تکبر اسی لیے حرام ہے، یہ بڑوں تک پہنچے گا، شیخ تک پہنچے گا، باپ تک پہنچے گا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گا کہ نظر انداز کرو گے ان کی بات کو. تکبر نہیں ہے تو ہے کیا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ سردار دو عالم کی بات کو بھی تم نے نظر انداز کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورت کی نماز کوٹھی کے اندر تھی، تم اس کو لے کے چلے جا رہے ہو حرم شریف اور مسجد نبوی. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تمہارے لیے اتنی بھی اہم نہیں ہے؟ تکبر سے ہو کیا ہے کہ میری سوچ بڑی اعلیٰ ہے. اللہ کے بندے تمہاری سوچ کہاں سے اعلیٰ ہو گئی؟
لوگ یہ کہہ کر آتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، مقدس سفر پہ جا رہے ہیں، لیکن
جو عورتوں کی الغار ہے، جس طرح کے ان کے لباس ہیں، جس طرح کے ان کے برقع ہیں، اور جس طرح کے ہوٹلوں میں وہ ٹھہر رہے ہیں، اور جس طرح ہوٹلوں کے اندر ٹی وی چل رہا ہے، اور جس طرح سے بےہودہ قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، جس طرح سے کفار کی تقلید ہوٹلوں میں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی چیزیں ہو رہی ہیں. ہاں ہم تو بڑے اچھے ہوٹل میں ٹھہرے تھے، فائیو اسٹار میں ٹھہرے تھے. ارے کمبختوں وہاں تھا کیا سوائے کفار کی تقلید کی؟ یہ بتاؤ کیا وہ مسلمانوں کا طریقہ کا ہوٹل تھا؟ سوچو تو ذرا. تو سوائے گناہ میں نے حضرت کو لکھا تھا، حضرت میں مدینہ منورہ مسجد نبوی سے نکلا تو دیکھا کہ جناب سونے اور اس زمانے میں قریب قریب دکانیں تھیں، سناروں کی دکانیں تھیں، اور عورتوں کی جلغار بھرے ہوئے عورتیں چاروں طرف. کیا وہ پردے والی عورتیں تھیں مکمل؟ سب دکانداروں سے باتیں کرنی تھیں کہ نہیں کرنی تھی؟ کس لباس، کتنے فیصد عورتوں کا لباس ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہا جائے کہ اس لباس سے عورت باہر نکل سکتی ہے؟ یہ برقع ہمارے عورتوں کا اس میں مواخذہ ہوگا. برقع ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کو خیال بھی نہ گزرے، چمک والا برقع، ایک خاص اسٹائل والا برقع، اسے پورا جسم نظر آ رہا ہے کہ عورت پتلی ہے کہ موٹی ہے، نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ آپ تو کس چیز، آپ اس کو جائز کر رہے ہیں؟ جائز ہے. اور آپ نکل گئے داڑھی والے صاحب اور بڑے شیخ کے متعلقین میں سے، بھائی ہم کیا کریں، دیکھا نہیں وہ داڑھی والا ہے نا، وہ بھی تو لا رہا اپنی بیوی کو، اس کا بھی تو برقع اسی طرح کا ہے. اب پھیلی بات کی نہیں پھیلی، کون ذمہ دار ہوا اس کا؟ یہ حضرات داڑھی والے اور یہ حضرات بظاہر دیندار جو دین کو برباد کر رہے ہیں سب کے لیے. کہ تم نہیں مثال قائم نہیں کی، تم نہیں مثال نہیں قائم. عورتوں کے لیے جو حکم ہے اس پہ عمل نہیں، وقرنا فی بیوتکن تمہارے نزدیک قرآن کی آیت نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال تمہارے نزدیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال قابل تقلید نہیں. انا للہ، اسی لیے کہتے ہیں عورتوں کو اللہ والا بننا آسان ہے کیونکہ ان کو خوش خلقی کا اعلی معیار پہلے سے حاصل ہے. ہم شوہر حضرات ہم شوہر حضرات اپنی خیر بنائیں، کیونکہ ہم تو مخدوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں. سچ سچ بتاؤ کتنے آدمی نکلیں گے یہاں پر شوہر جو یہ مخدوم بننے کی کوشش نہیں کرتے، یہ کرو وہ کرو فلاں کرو. بچائی عورتیں تو ایسی خدمت کرتی ہیں، بے مثال خدمت. ہم دیکھیں میں بوڑھا ہو گیا، ابھی تک یہ حال ہے، ان کا ہاتھ بھی رہیز ہے، جب بھی میں اپنا چیسٹ کا ڈرار کھولوں گا بنیائیں طریقے سے رکھی ہوئی ہیں، کی ہوئی ہے ٹوپیاں طریقے سے رکھی ہوئی ہیں، دھل دھلا کے تہ کر کے سب رکھ دیتی ہوں. آج سے نہیں، پچاس چالیس پچاس سال کی خدمت، ایک دو نہیں، یہ تو میں معمولی بات بتا رہا ہوں. اتنے دن تک میں کھانا پکاتا رہا ہوں، اور سی کھانا پکا کے دیں گی نا، کھا کے مکر جاتے ہو. کھا کے مکر گئے، انہوں نے خدمت ہی نہیں کی، جہاں موقع ملا ڈانٹ ڈپٹ شروع کی. یہ ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ان عورتوں کو آسان ہے. ہم شوہر حضرات اپنی خیر منائیں کیونکہ ہم تو مخدوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمت اللہ علیہ، کہ بھائی مخدوم بن کر کیا کرو گے، خادم بنو. ایک مرتبہ حضرت عارفی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ مسجد سے باہر نکلا تو باہر نکلتے ہوئے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے کو بیوی بچوں کا خادم سمجھو، خوش خلقی اگر چاہتے ہو تو مخدومیت کا خناس نکالو. ساری خرابیاں مخدوم بننے سے پیدا ہوتی ہیں، خادم بننے میں کوئی خرابی نہیں، نہ جھگڑا ہے. یہ منصب خادم کا سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ اللہ میاں کو بندے کی عبدیت ہی سب سے زیادہ پسند ہے، اور خادم ہونا عبدیت کا حصہ ہے. عبد غلام کو کہتے ہیں، غلام خدمت کے لیے ہوتا ہے. سید القوم خادمہ، قوم کا سردار وہ ہے جو ان کی خدمت کرے، یہ منصب سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے محبوب. حضرت عارف رحمۃ اللہ علیہ نے مخدومیت اور حاکمیت کا کوئی رنگ اپنے اندر آنے نہیں دیا. اپنی گھریلو زندگی میں شوہر کی حیثیت سے بھی مخدومیت اور حاکمیت کے انداز سے حضرت دور رہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ پیرانی صاحبہ نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد یہ بتایا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری 60 سال کی شادی شدہ زندگی میں کبھی مجھ سے لہجہ بدل کر بات نہیں کی، یعنی لہجے میں مخدومیت نہیں تھی. اس سے بڑھ کر مخدومیت سے اجتناب ایسا تھا کہ حضرت والا نے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کام کو براہ راست پیرانی صاحبہ سے حکم کے انداز میں نہیں کہا. اندازہ کریں ذرا، حضرت عارف رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خصوصیت عین سنت کے مطابق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے اور بھوک ہوتی تو یہ فرماتے کہ کیا کھانے کو کچھ ہے؟ حاکمانہ انداز سے یہ نہیں فرماتے کہ کھانا لاؤ. اس سے مردوں کو تو سبق ملتا ہی ہے کہ مخدوم بننے کی کوشش نہ کریں، ساتھ ہی عورتوں کے لیے بھی ایک بڑا سبق ہے کہ پیرانی صاحبہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ رحمۃ اللہ کی گھر والے، یہ سبق ہے عورتوں کو کہ کس طرح اپنے شوہر کا خیال رکھتی تھیں، اس کی نوبت ہی نہیں آتی تھی کہ کچھ کہنے کی ضرورت پڑے. دیکھیں نا، تو بہلائی تو لگ رہا ہے کہ مردوں کی اس میں اصلاح ہو رہی ہے. اصلاح کس کی ہوئی؟ عورتوں کی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آپ یہاں سے وہاں تک تمام بیان دیکھ جائیے، جہاں جہاں اس طرح کی اصلاح مردوں کی ہو رہی ہے اسی کے اندر عورتوں کی اصلاح ہوگی، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آپ سے تو اس موضوع میں بات نہیں ہوئی، صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ اصلاح کا طریقہ ہر ایک نہیں جانتا، یہ میں جانب اللہ جس کو آتا ہوں. عورتوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے کہ پیرانی صاحبہ کس طرح اپنے شوہر کا خیال رکھتی تھی کہ اس کی نوبت ہی نہیں آتی تھی کہ کچھ حاکمانہ انداز میں ان کو کہنا پڑے، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی اور بغیر کچھ کہے سارا کام کر دیتی یا کرا دیتی تھی. خوش خلقی کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت ہنسو ہنساؤ، لطیفے سناؤ اور قہقہے لگاؤ، یہ بالکل غلط ہے. خشیت و خوف خدا اور تقویٰ کے ساتھ خوش خلقی جمع ہوتی ہے. منہ پھاڑے ہوئے ہر وقت وہ خوش خلقی ہوئی؟ منہ پھاڑنے تو خوش خلقی نہیں ہوتی، یہ بالکل غلط ہے. خشیت و خوف خدا اور تقویٰ کے ساتھ خوش خلقی جمع ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا قہقہے لگاتے تھے، نعوذ باللہ، ہنسنا تو ہوتا ہی نہیں تھا، آپ بس تبسم کثرت سے فرماتے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش خلق نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے. اور بندے نے، یعنی میں نے خود اپنے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ کبھی کسی بات پر ہنسی آئی بھی تو بس تبسم تک ہوتی تھی، اور پھر فوراً وہ تبسم بھی بجھ جاتا تھا خشیت کی وجہ سے. خشیت کا اتنا غلبہ تھا، لیکن خوش خلقی میں ایسے تھے کہ ہر شخص گرویدہ ہو جاتا تھا. ہمارا حال، ہر شخص شکایت کرتا ہے، جا کے پوچھے تو خوش خلقی کا فرق ہے نا. خوش خلق جو آدمی ہوگا اس کے لیے تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہارا جو دشمن ہوگا اس کو بھی ہم تمہارا جیلی دوست بنا دیں گے. خوش خلقی میں وہ اس شخص کی ہر شخص تعریف کرتا ہوتا ہے. خوش خلقی کا انجام یہی ہوتا ہے کہ ہر شخص گرویدہ ہو جاتا ہے. عمل سے ہوتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. خدا کے لیے اپنی خبر لو، خدا کے لیے اس کبر اور تکبر اور خدائی کو نکالو. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے مجھے بھی آپ کو.